جمعرات 25 اگست، سیروین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام۔ پاکستان کے قبائلی علاقوں کو ملک کے مرکزی دھارے میں شامل کرنے کے لیے سفارشات کا اعلان، کیا یہ سفارشات قبائلیوں کی امنگوں کی ترجمان ہیں؟
آئی ڈی کارڈ میں ایڈریس جو ہے وہ تیرا کا لکھا ہوا ہے، پرماننٹ ایڈریس، جو میں یہاں پر اسلام آباد، پشاور، پنڈی، لاہور میں نہیں گھوم پھر سکتا، یہ دوسرے نمبر کا شہری تصور کیا جاتا ہوں۔
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، شمائل خان سے خبریں سنیے۔ وزیراعظم پاکستان کی جانب سے قائم کی جانے والی فاٹا اصلاحات کمیٹی نے ایف سی آر کے قانون کے خاتمے کی تجویز دی ہے، جبکہ 10 نکاتی سفارشات کو اگلے ہفتے پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا۔ نامہ نگار خدائے نور ناصر۔
آج اسلام آباد میں پریس بریفنگ دیتے ہوئے سرتاج عزیز نے بتایا کہ فاٹا اصلاحات کو پارلیمنٹ میں بحث کے لیے پیش کیا جائے گا، تاہم حتمی فیصلہ قبائلی جرگہ ہی کرے گا۔ حکومت کی جانب سے منظر عام پر لائی جانے والی رپورٹ میں فاٹا میں معاشی بہتری کے لیے کمیٹی نے 10 سالہ ترقیاتی پروگرام کی تجویز دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اگلے برس فاٹا میں بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کی تجویز دی گئی ہے، اور ایف سی آر کے بجائے نئے قانون ٹرائبل ایریا رواج ایکٹ نافذ کرنے کی تجویز ہے، جو مقامی رواج اور جرگہ سسٹم پر مشتمل ہو، اور اس میں جج کی حیثیت پولیٹیکل ایجنٹ کے بجائے جوڈیشل آفیسر کو سونپی جائے۔
حکومت پاکستان کا کہنا ہے کہ پاک افغان سرحدی حکام کے درمیان کامیاب مذاکرات کے بعد صوبہ بلوچستان کے سرحدی شہر چمن سے متصل باب دوستی آج کھلنے کی توقع ہے۔ اسے 7 روز پہلے پاکستان مخالف مظاہروں کے بعد کشیدگی بڑھنے کے بعد بند کر دیا گیا تھا۔ وفاقی وزیر تجارت خرم دستگیر نے بھی اپنے ٹویٹ میں بارڈر کھلنے کا اعلان کیا، لیکن آج بھی چمن بارڈر بند رہا۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے 2 روزہ دورہ مکمل کرنے پر بھارتی وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے اعلان کیا ہے کہ کچھ ہی ہفتوں میں وہ مظاہرین کے خلاف استعمال ہونے والی چھروں کے کارتوس والی بندوق یا پیلٹ گن کا متبادل متعارف کروائیں گے۔ واضح رہے کہ 50 روز سے کشمیر میں مسلسل کرفیو، ہڑتال اور ہلاکتوں میں روزانہ اضافے کے باعث عام زندگی معطل ہے۔ سری نگر سے ریاض مسرور۔
گزشتہ ماہ بھارتی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے جب کشمیر کا دورہ کیا تو دورے سے واپسی پر انہوں نے اکیلے ہی پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ اس بار وہ وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کی رہائش پر انہی کے ہمراہ میڈیا سے مخاطب ہوئے۔ وزیر داخلہ نے چھروں والی بندوق یا پیلٹ گن کے متبادل کو متعارف کرنے اور سیکیورٹی اداروں میں 14,000 کشمیری کو بھرتی کرنے کا وعدہ کرتے ہوئے عوام سے قیام امن کی کوششوں میں تعاون کی اپیل کی۔
میں سبھی سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں، کشمیر کے رہنے والے سبھی بہنوں بھائیوں سے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کشمیر کے رہنے والے جوانوں کے فیوچر کے ساتھ نہ کریں۔
اس موقع پر وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے موجودہ حالات سے متعلق سخت گیر موقف اپناتے ہوئے کہا،
جو لوگ یہاں تباہی مچاتے ہیں 5%، ان کے ساتھ قانونی کارروائی ہوگی۔
تاہم وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ کے تازہ دورے کے دوران بھی مظاہرین پر فائرنگ کے کئی واقعات رونما ہوئے، جن میں ایک نوجوان ہلاک اور درجنوں دیگر زخمی ہو گئے۔
یورپی ملک اٹلی میں حکام کا کہنا ہے کہ ملک کے وسطی علاقے میں بدھ کو آنے والے شدید زلزلے میں مرنے والوں کی تعداد 240 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ 4,000 سے زیادہ امدادی کارکن اب بھی لاپتہ افراد کی تلاش کے کام میں مصروف ہیں۔ سب سے زیادہ متاثر ہونے والے علاقوں میں سے ایک اماترس میں شدید آفٹر شاکس نے امدادی کاموں کو متاثر کیا ہے۔ ترکی نے مطالبہ کیا ہے کہ شام میں کرد جنگجو ایک ہفتے کے اندر دریائے فرات کے مشرق کی طرف واپس چلے جائیں۔ ترک وزیر دفاع نے یہ بیان ایک ایسے وقت میں دیا ہے جب ترکی کے مزید ٹینکس شام میں داخل ہوتے ہوئے دیکھے گئے ہیں۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز ترکی کے حکام نے کہا تھا کہ ترک فوج نے شام کے قصبے جرابلس میں اپنے آپ کو دولت اسلامیہ کہلانے والی شدت پسند تنظیم کے خلاف آپریشن کا آغاز کر دیا ہے۔ ادھر عراق کے وزیر اعظم حیدر العابدی نے اعلان کیا ہے کہ فوج نے دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کو ان کے مضبوط گڑھ موصل میں تیل کی پیداوار والے علاقے سے باہر کر دیا ہے۔ انہوں نے قیارہ کے علاقے میں اس فتح کو شہر واپس کرنے کے حصول میں ایک اہم پیش رفت قرار دیا ہے۔ مصر کی ایک عدالت نے گزشتہ 3 مہینوں سے قید تنہائی میں رکھے جانے والے انسانی حقوق کے ایک معروف وکیل مالک عدلی کو رہا کرنے کے احکامات دیے ہیں۔ مالک عدلی ملک کے صدر عبدالفتاح السیسی کی جانب سے بحیرہ احمر کے 2 جزیروں کو سعودی عرب کو دینے کے فیصلے پر شدید تنقید کرنے کی وجہ سے کافی مقبول رہے ہیں۔ برازیل کی ایوان بالا میں ملک کی معطل صدر دلما روزیف کا مواخذہ کیا جا رہا ہے۔ ان پر بڑھتے ہوئے بجٹ خسارے کو چھپانے کا الزام ہے، البتہ وہ اس الزام سے انکار کرتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ سیاسی بغاوت کا شکار ہیں۔ سینٹ میں عینی شاہدین کی گواہیوں کے بعد اگلے ہفتے ووٹنگ کرائے جانے کا امکان بھی ہے۔ فرانس کی اعلی انتظامی عدالتیں اس بات کا جائزہ لے رہی ہیں کہ آیا فرانسیسی شہروں میں پورے بدن کو ڈھانپنے والے تیراکی کے لباس برقینی پر پابندی قانونی ہے یا نہیں۔ اس پابندی کے بعد گرما گرم بحث مباحثہ شروع ہو گیا ہے کہ برقینی پر پابندی کہیں جمہوریہ فرانس کے سیکولر اصولوں کے خلاف ورزی تو نہیں؟ اور گزشتہ برس بھگدڑ مچنے سے سینکڑوں افراد کی ہلاکت کے بعد اس سال سعودی حکام نے فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ ماہ دوران حج کنکریاں مارنے کے اوقات میں کمی کی جائے گی۔ منا میں شیطان کو کنکریاں مارنے کے دوران بھگدڑ سے 2000 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ گزشتہ روز کابل میں یونیورسٹی پر ہونے والے حملے کے بعد افغان صدر کا پاکستانی فوج کے سربراہ سے رابطہ اور دوسرے موضوعات سیربین میں آگے چل کر۔ پہلے آج کا اہم موضوع، پاکستان میں وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں یعنی فاٹا میں معاشی، قانونی اور سیاسی بہتری کے لیے قائم کی جانے والی کمیٹی نے حکومت کو اپنی سفارشات پیش کر دی ہیں، جن میں ایف سی آر کی جگہ ٹرائبل ایریا ایکٹ نافذ کرنے کی تجویز بھی شامل ہے۔ مجوزہ نیا قانون مقامی رواج اور جرگے کا نظام کو مد نظر رکھتے ہوئے مرتب کیا جائے گا۔ وزیراعظم کے مشیر برائے خارجہ امور سرتاج عزیز نے، جو فاٹا اصلاحات کمیٹی کے سربراہ بھی ہیں، اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران کمیٹی کی یہ سفارشات پیش کیں۔ اسلام آباد سے نامہ نگار خدایا نور ناصر کی رپورٹ۔
اسلام آباد میں پریس بریفنگ میں فاٹا اصلاحاتی کمیٹی کے سربراہ سرتاج عزیز نے وہ رپورٹ میڈیا کے سامنے پیش کی جس میں کمیٹی نے حکومت کو ایف سی آر قانون کے خاتمے کی تجویز دی ہے اور 10 نکاتی سفارشات کو اگلے ہفتے پارلیمنٹ میں بحث کے لیے پیش کرنے کا بھی اعلان کیا۔ سرتاج عزیز کا کہنا تھا کہ چیئر رکنی کمیٹی نے فاٹا اصلاحات مرتب کرتے ہوئے قبائلی عوام کے رواج اور قبائلی سسٹم کو مد نظر رکھا تاکہ اس سے عدم تحفظ پیدا نہ ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ قبائلی علاقوں میں پہلے بھی غربت اور بے روزگاری زیادہ تھی، لیکن وہاں حالات خراب ہونے کے بعد قبائلی عوام پہلے سے بھی زیادہ متاثر ہوئے۔
غربت اور بے روزگاری کے مسائل ہیں، وہ بہت سیریس ہیں، کیونکہ وہاں پہ ظاہر ہے کہ ترقی نہیں ہوئی اور جب سے 9/11 کے بعد وہاں پہ حالات خراب ہوئے ہیں تو مزید اس میں غربت میں اور بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے، اور خاص طور پہ جب سے یہ انسرجنسی ہوئی ہے اس سے مزید ان کو تکلیفیں بھی ہوئی، کیونکہ لوگوں کو شفٹ کرنا پڑا اور جو اکنامک ایکٹیویٹی تھی وہ بھی متاثر ہوئی ہے۔
سرتاج عزیز کے ساتھ اس پریس بریفنگ میں فاٹا اصلاحاتی کمیٹی کے رکن اور سیفران کے وفاقی وزیر جنرل ریٹائرڈ عبدالقادر بلوچ بھی موجود تھے۔ عبدالقادر بلوچ کا کہنا تھا کہ قبائلی عوام نے پاکستان کے لیے کئی مرتبہ قربانیاں دی ہیں، لیکن ان قبائلیوں کی اکثر یہی شکایت ہوتی کہ ان کے ساتھ بھی باقی پاکستانیوں کی طرح سلوک کیا جائے۔
ان کی سب سے بڑی شکایت یہ تھی کہ ان کو باقی پاکستانی عوام کے برابر حقوق حاصل نہیں ہیں، اور ان کی رائے کا آج بھی ان کی جو معاملات ہیں، حکومتی کاروائی ہے، ان کی رائے کا اس پہ کوئی عمل و دخل نہیں ہے۔ ایم این ایز ان کے ہیں، سینیٹرز ان کے ہیں، جس وقت حکومت کی باری آ جاتی ہے تو گورنر صاحب اور پولیٹیکل ایجنٹ کے ذریعے سے جو حکومت کی جاتی ہے اس میں ان کا ان پٹ ایز سچ نہیں آتا ہے جو کہ باقی صوبوں میں اور باقی پورے ملک میں ہے۔
خیال رہے کہ وزیراعظم نواز شریف نے 10 ماہ قبل فاٹا اصلاحات کے لیے ایک اعلیٰ سطح کی کمیٹی تشکیل دی تھی اور اس کمیٹی کے ارکان نے تمام ایجنسیوں کا دورہ بھی کیا تھا۔ کمیٹی ارکان کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی سفارشات مرتب کرتے ہوئے قبائلی اور سیاسی رہنماؤں، علماء، تاجروں سمیت میڈیا اور نوجوانوں سے بھی مشاورت کی ہے۔ خدائے نور ناصر، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور اسی رپورٹ کے تناظر میں میں نے قبائلی علاقوں سے تعلق رکھنے والے وکلا کی تنظیم فاٹا لائرز فورم کے سربراہ اور قبائلی علاقوں میں آئینی اصلاحات کے زبردست حامی محمد اعجاز محمد ایڈوکیٹ سے پوچھا کہ قبائلی علاقوں میں اصلاحات کا جو مسودہ پیش کیا گیا ہے، کیا وہ اس سے مطمئن ہیں؟
بالکل جی، کچھ حد تک مطمئن ہے، اس لیے ہم اس کو ویلکم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مین مقصد جو تھا وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی جورسڈکشن تھی، کیونکہ وہ جورسڈکشن وہاں پر نہیں تھی، اسی لیے وہاں پر فاٹا سیکریٹریٹ یا گورنر سیکریٹریٹ یا پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن اپیلیٹ کمشنر کورٹ تھا یا ٹریبونل تھی، جو کہ ایک بیوروکریٹک مائنڈ سیٹ اپ تھا اور اس میں بیوروکریٹ بیٹھے تھے ججز کے نام پر۔ تو میرے خیال سے یہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ کی ایکسٹینشن سے کافی پرابلم جو ہے وہ حل ہو سکتے ہیں, اور آہستہ آہستہ سے سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں آرٹیکل 199 میں کہتے ہیں ریٹ کر کے وہ ساری برائیاں جو ہے وہ آہستہ آہستہ سے خود بخود ختم ہو جائیں گی.
اعجاز محمد صاحب, آپ نے کہا کہ آپ کسی حد تک اس سے مطمئن ہیں, اور اس میں کافی ساری ایسی باتیں تھیں جو آپ کی خواہش بھی تھی, آپ کی ڈیمانڈ بھی تھی, جو کسی حد تک اس کو پورا کرنے کی کوشش کی گئی ہے, آپ اس عمل میں بھی شامل رہے جو مشاورت تھی. یہ بتائیے کہ عام جو قبائلی ہیں, ظاہر ہے کہ آپ تو وکیل ہیں پیشے کے اعتبار سے, آپ کی ایک سماج میں حیثیت ہے, لیکن جو عام قبائل ہیں جو ان علاقوں میں رہتے ہیں جن کی زندگی ہے وہاں, کیا ان سے کوئی مشورہ کیا گیا ہے؟
جی, چار پانچ سال جو سٹرگل ہم نے کی تو اس میں تو زیادہ تر فاٹا کے یوتھ جو ہے وہ ہمارے ساتھ انوالو تھی, اور اس میں فاٹا یوتھ جو ہے اس کو زیادہ کریڈٹ جاتا ہے. لیکن یہ کمیٹی جو بنائی گئی, انہوں نے ہر ایجنسی کی وزٹ کی. مثال کے طور پر پہلے وزٹ انہوں نے مومند ایجنسی کا کیا, تو مومند ایجنسی میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع تھے. اسی طرح سے پھر باجوڑ, پھر خیبر, نارتھ, ساؤتھ, کورم اور رئی, تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکل آئے تھے, اور ان کی صرف یہی ایک آواز تھی کہ کوئی سی آر کو اور موجودہ سٹیٹس مرد آباد. ایلڈر جو ہے اور ملک میں کافی فرق ہے. ابھی جو ملکان ہے وہ تو مالاتیات طبقہ ہے, اور پولیٹیکل ایجنٹ اس کو پیسے دے کے چلاتے ہیں, تو وہ جرگا سسٹم, وہ رواج, وہ سارا سسٹم جو ہے وہ بالکل کولیپس ہو چکا ہے. وہاں پر اس کی کوئی نشانی نہیں ہے. لیکن قبائل اب یہ کوشچن کر رہے ہیں گزشتہ تین چار دنوں سے, اور وہ بار بار فون کر رہے ہیں کہ یار ہم تو اسٹیٹس کی بات کر رہے تھے, میرے جیب میں جو آئی ڈی کارڈ ہے تو میں دوسری نمبر کا شہری ہوں. اگر میرے ایڈریس میں آئی ڈی کارڈ میں ایڈریس جو ہے وہ تیرا کا لکھا ہوا ہے, پرماننٹ ایڈریس, تو میں یہاں پر اسلام آباد, پشاور, پنڈی, لاہور میں نہیں گھوم پھر سکتا, میں دوسرے نمبر کا شہری تصور کیا جاتا ہوں. تو وہ اب بھی کہتے ہیں کہ بھائی یہ جوڈیشری سسٹم سے تو سب سے ضروری بات یہ تھی کہ ہمیں فوراً کے ٹی میں شامل کیا جائے, ہمیں کنسٹیٹیوشن آف پاکستان تصور کیا جائے.
جی, تو اگر ان کا یہ مطالبہ ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں جس طرح ملک کے دوسرے حصے ہیں اسی طرح سے ان کو تصور کیا جائے, وہ مطالبہ تو پورا نہیں ہوا, اس لیے کہ اسے نہ خیبر پختونخوا میں شامل کیا گیا ہے ان علاقوں کو, اور نہ ہی الگ سے کوئی صوبہ بنایا گیا ہے.
دیکھیے جی, اس ملک میں پنجاب کا 60% شیئر ہے تقریباً ہر ایک چیز میں, 60%, کیونکہ وہ بڑا بھائی ہے اور بڑا صوبہ ہے اور زیادہ لوگ ہیں. اب یہ دیکھ کر اور عوام 27,000 کلو میٹر ایریا کیٹی میں مرج ہو جائے, تو یہ معاشی طور پر اقتصادی لحاظ سے اس کی اپنی ایک مارکیٹ بن جائے گی, اور یہ اقتصادی طور پر یہ اس ملک میں سیکنڈ لارجسٹ صوبہ بن جائے گا, اور سینٹرل ایشیا, جنوب ایشیا کی آنے والے فیوچر میں جو ٹرانزیکشن ہے, جو بزنس ہے, جو کاروبار ہے, قبائل کو جو مارکیٹ کے پی کی ملے گی, کے پی کو جو قبائل کی مارکیٹ ملے گی, تو اس سے معیشت ہماری بہت زیادہ ترقی کر پائے گی. اسی بات میں میں پنجاب کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور پنجابی جو سرمایہ دار ہے, میں اس میں اس کی بدنیتی شامل ہے.
قبائلی علاقوں میں آپ جانتے ہیں کہ جس طرح سے فیصلے ہوتے تھے, قبائلیوں کے باہمی تنازع حل ہوتے تھے, اس میں جرگے کا رواج تھا, تو اس کے مطابق فیصلے ہوتے تھے. اب جب وہاں پر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی رٹ قائم ہوگی, جب وہ وہاں مقدمے سنیں گے, تو وہ کس قانون کے تحت سنیں گے؟ کیونکہ ان کا رواج اور ان کا جو قانون ہے وہ تو پاکستان کے قانون میں نہیں ہے.
دیکھیے جی, اگر ہم دیکھیں تو سارے پختونخوا میں رواج جو ہے وہ موجود ہے, ہر ایک گاؤں میں, ہر ایک,
لیکن ہر ایک کا اپنا اپنا ہے نا,
گجرا ہوتا ہے.
ہاں, لیکن ہر ایک کا اپنا اپنا رواج ہے.
اب وہاں پر جس رواج کی آپ بات کر رہے ہیں, تو وہ رواج جب تھا تو وہاں پر بڑی سادہ سوسائٹی تھی. مثال کے طور پر میں اپنی مسجد کی امام کی مثال دے رہا ہوں کہ وہ بڑا سیدھا سادہ امام تھا. اب وہ امام جو ہے وہ 80 میں مجاہد بن گیا, پھر 90 میں طالب بن گیا, پھر 2000 میں ٹیررسٹ بن گیا, اور اب جو ہے داعش بننے جا رہا ہے. تو پھر اسی حوالے سے رواج جو ہے وہ تو وہاں پر نہیں رہا, رواج تو بالکل ختم ہو گیا. جو وہاں پر ایلڈرز تھے وہ ختم ہو گئے. وہاں پر تو
محمد اعجاز محمد صاحب, میرا پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ کون سا قانون قبائلی علاقوں میں لاگو ہوگا اگر ان کا رواج ختم کر دیتے ہیں جو وہاں پر تھا, جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اب قابل عمل نہیں رہا ہے, تو کون سا قانون لاگو ہوگا؟ پی پی سی ہوگا, پاکستان پینل کوڈ, تعزیرات پاکستان وہاں لاگو ہوگی؟
بالکل, اور یہ سب ہائی کورٹ کے تحت ہوں گے. ہم چاہتے تھے بالکل جی, یہ اسی بات میں میں پنجاب کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور پنجابی جو سرمایہ دار ہے میں اس میں اس کی بدنیتی شامل ہے.
یہ تھے فاٹا لائرز فورم کے سربراہ اور قبائلی علاقوں میں آئینی اصلاحات کے حامی محمد اعجاز محمد ایڈوکیٹ. جیسا کہ آپ نے سنا کہ قبائلی عوام نے فاٹا کو صوبہ خیبر پختونخوا کا حصہ نہ بنائے جانے پر تحفظ کا اظہار کیا ہے. میں نے فاٹا اصلاحات کمیٹی کے سربراہ سرتاج عزیز سے پوچھا کہ ان علاقوں کو عوامی امنگوں کے باوجود خیبر پختونخوا کا حصہ کیوں نہیں بنایا گیا؟
موجودہ صورتحال سسٹینیبل نہیں ہے, لیکن الگ صوبہ بنایا جائے یا کے پی اے کے ساتھ رم کیا جائے, اس میں اوور ویلمنگ رائے یہ ہے کہ اس کا مین اسٹریم کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس کو صوبہ سرحد میں رم کیا جائے, لیکن وہ فوری نہیں ہو سکتا.
کیا وجہ ہے؟
پہلے تو جو الگ صوبہ بنانا ہے وہ پولیٹیکلی وہ جغرافیکلی وائبل نہیں ہے, وہ کنیکٹیویٹی بھی نہیں ہے, ان کا کامن بھی نہیں ہے, لیکن اس کے لیے ہمیں 4-5 سال کا ٹرانزیشن پیریڈ چاہیے تاکہ فاٹا کو پریپیئر کریں ابزاربشن کے لیے. تو وہ ڈیسیجن ہو جائے گا اور اس کی کاروائی شروع ہو جائے گی. یہ دونوں بہت بنیادی اصول ہیں. تو 10 سال کا ایک پروگرام ہوگا, جس اگلی جو اہم تجویز ہے وہ لوکل باڈیز الیکشن ہیں, تو وہ بھی ایک بڑی بنیادی تجویز ہے کہ وہاں کم از کم مقامی سطح پہ الیکٹڈ گورنمنٹ آ جائیں گی اور پھر سیکورٹی اور بارڈر مینجمنٹ اور لا انفورسمنٹ کو اسٹرینتھن کرنا ہے, لیویز 20,000 اور ریکمنڈ کی, اور بھی بے شمار تجاویز ہیں جو اس میں تفصیل سے دی.
بالکل سرتاج جی صاحب, آپ نے کہا کہ جغرافیائی طور پر یہ ممکن نہیں کہ اسے الگ صوبہ بنایا جائے, الگ یونٹ بنایا جائے, لیکن یہ تو ممکن تھا کہ اسے خیبر پختونخوا کا حصہ بنا دیا جائے, اس میں اسے ضم کر دیا جائے. اس میں کیا رکاوٹ تھی؟
نہیں, ضم ہوگا, فوری طور پر ضم کرنے میں یہ مسئلہ ہے کہ اس کے ایڈمنسٹریٹو انفراسٹرکچر وہاں پھیلانے میں وقت لگے گا. دوسری بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ان کی ڈیولپمنٹ کر سکے, تو فیڈرل گورنمنٹ سیکورٹی اور ڈیولپمنٹ کی رسپانسبلٹی ابھی ریٹین کرے گی تاکہ ان کو ایڈیشنل وسائل دے سکے, اور اس کے بعد جب ان کا انفراسٹرکچر ایڈمنسٹریٹو تیار ہو جائے گا تو یہ اصولی فیصلہ ہو جائے گا تاکہ یہ ٹرانزیشن پیریڈ ہمیں مل جائے اس کو آگے لے جانے کے لیے.
اچھا, آپ نے بات کی ایف سی آر کی کہ
اصولی فیصلہ تو یہی ہے کہ ضم کیا جائے.
جی,
ریکمنڈیشن تو یہی ہے کہ اس کو ضم کیا جائے, لیکن وہ فوری طور پہ نہیں ہو سکتا,
کچھ وقت کے بعد جو ہے اسے ضم کر دیا جائے گا. سرتاج جی صاحب, وہاں کے جو زیادہ تر مسائل ہوتے ہیں, یا تو کوئی قتل و غارت گری کا مسئلہ ہوتا ہے, انتقام کا مسئلہ ہوتا ہے, یا پھر آنر کلنگ یا غیرت کے نام پر قتل کے مسائل ہوتے ہیں, تو ان معاملات میں کون سا قانون لاگو ہوگا؟ ان کا اپنا رواج لاگو ہوگا یا پاکستان کے جو عام قانون ہیں؟
رواج ایک ٹریڈیشنل سسٹم ہے, تو جو ہم کہہ رہے ہیں قانون تو ہوگا, لیکن جس طریقے سے آپ اسے رائج کرتے ہیں وہ اس حوالے سے ہے. اور پاسپورٹ کا قانون ہے, الیکٹرل رولز کا قانون ہے, بورنٹ کا قانون ہے, وہ تو حکومت کے قانون ہی لگیں گے. جب آپ کے پاس رواج ایکٹ آئے گا نا تفصیل اس کی, تو آپ کو خود اس کی جواب مل جائے گا اس سوال.
اچھا, اس وقت بھی جو ایک لوگوں کو شکایت تھی وہ پولیٹیکل ایجنٹ سے تھی, اور پولیٹیکل ایجنٹ کے بعد پھر معاملہ ڈپٹی کمشنر پشاور یا گورنر کے پاس جا کے اٹک جاتا تھا. اب جو نئی تجویز ہے وہ یہ ہے کہ ایک مشاورتی کونسل بنا دی جائے جو گورنر کے ساتھ مل کر کام کرے گی, تو بات تو وہی رہے گی. تو پھر اس میں
عدالت جوڈیشل کے لیے نہیں ہے, وہ ایڈمنسٹریٹو اور ڈیولپمنٹ کے لیے ہے.
اچھا,
جو اپیل ہے وہ ہائی کورٹ میں جائے گی.
ہائی کورٹ میں بھی جا سکتی ہے, سپریم کورٹ میں بھی جا سکتی ہے.
سپریم کورٹ جا سکتی ہے. وہ جو ایڈوائزری کونسل ہے اس کا فنکشن جو ہے وہ ڈیولپمنٹ اور ایڈمنسٹریٹو ہے, جوڈیشل میں نہیں ہے.
تو یہ جب ساری تجاویز مرتب کی گئیں تو اس میں کیا قبائلیوں سے بھی مشورہ لیا گیا, وہاں کے سول سوسائٹی کے افراد اس میں شامل کیے گئے؟
میں نے بتایا کہ ہم قریباً تمام ساتوں کے ساتوں ایجنسیز میں گئے, جو یوتھ ہیں, جو وہاں پہ سول سوسائٹی کے لوگ ہیں, ٹریڈر, بزنس, جرنلسٹ, ان سے کافی تفصیلی ملاقات ہوئی. اٹس اے ویری وائڈ پروسیس, جو فاٹا کے ایکسپرٹ ہیں ان سے ہوئی. تو میرا خیال ہے پہلے کسی کمیٹی نے اتنی ایکسٹینسو کنسلٹیشن نہیں کی جتنی اس کمیٹی نے کی.
اچھا, اس میں جو افغانستان, پڑوسی ملک افغانستان ہے, ظاہر ہے اس کا بھی ایک خاص موقف ہے قبائلی علاقوں کے بارے میں, تو ان کی طرف سے اگر کسی طرح کا کوئی اعتراض اٹھتا ہے تو اس کے لیے پاکستان کس طرح اسے دفاع کرے گا؟ اس کا
پتہ نہیں, جب آئے گا دیکھا جائے گا.
نہیں, لیکن آپ نے اس کے بارے میں سوچا تو ہوگا, ڈیلیبریشن تو کی ہوگی نا کہ افغانستان,
مطلب ہے کہ سب سے بڑا جو ہمارا ریکمنڈیشن ہے وہ بارڈر مینجمنٹ کا ہے, کیونکہ جو ہم بارڈر مینجمنٹ کر رہے ہیں اس کی اور ایف سیز بڑھا رہے ہیں, لیویز بڑھا رہے ہیں, اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اتنی مشکل سے یہ ٹرائبل ایریا کو سیکیور کیا ہے آپریشن زربیاز کے ذریعے.
جی,
تو یہ ہمارا ایک تسلسل ہے. اس کے بعد ہم اس بارڈر کو کھلا جس طرح انگریزوں نے چھوڑا تھا سیمی گورنڈ اوپن بارڈر, وہ تو نہیں چھوڑ سکتے ورنہ پھر یہ انفیسٹ ہو جائے گا ود آل کائنڈز آف پیپل. 9/11 کے بعد جو حالات ہیں اس میں اٹ ہیز ٹو بی ناٹ سیمی گورنمنٹ بٹ پراپرلی گورنڈ, پراپرلی اوور گورنڈ, فرنٹیئر کور بارڈر کو بھی مینیج کرے, لیگل ایڈمنسٹریٹو سسٹم بھی آیا, پورا انفراسٹرکچر ہو. تو یہی اس رپورٹ کا مقصد ہے.
تو سرتاجی صاحب, افغانستان کو اعتماد میں لیا گیا ہے اس سلسلے میں؟
میرا خیال ہے ہمارا اندرونی مسئلہ ہے اس میں, افغانستان کیا تعلق ہے.
اچھا, لیکن ان کا ایک موقف تو رہا ہے قبائلی علاقوں کے بارے میں, دیری
کیا ہوگا جی. بس ہم اگر ہمارا بارڈر سیکیور ہوگا ان کے لیے بھی اچھا ہوگا, بارڈر مینجمنٹ میں جو ہم امپرومنٹ کریں گے لوگوں کے آنے جانے کی, اس میں ان کو فائدہ ہوگا.
یہ تھے وزیر اعظم کے مشیر برائے خارجہ امور اور فاٹا اصلاحات کمیٹی کے سربراہ سرتاج عزیز. آج سیربین کا بڑا اور اہم موضوع وہ سفارشات ہیں جو پاکستان کے قبائلی علاقوں کو مرکزی دھارے میں لانے کے لیے فاٹا اصلاحات کمیٹی نے حکومت کو دی ہیں. یہی خبر ہماری ویب سائٹ کی شہ سرخی ہے اور اس کا عنوان ہے, فاٹا اصلاحات بحث پارلیمنٹ کرے گی, فیصلہ جرگہ کرے گا. ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے bbcurdu.com. اور اب چلتے ہیں افغانستان, جہاں افغان صدر اشرف غنی نے گزشتہ شب کابل میں افغان امریکن یونیورسٹی پر ہونے والے حملے کے سلسلے میں پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف سے بھی رابطہ کیا ہے. اس حملے میں کم سے کم 13 افراد ہلاک ہو گئے تھے. میں نے اب سے کچھ دیر قبل کابل میں نامہ نگار سید انور سے پوچھا کہ افغان صدر نے پاکستانی فوج کے سربراہ سے کیا کہا ہے.
ایک بیان جو جاری کی گئی ہے صدر ہاؤس میں, اس میں کہا گیا ہے کہ افغانستان کے خفیہ ادارے کی جو معلومات اور شواہد ہے وہ یہ دکھاتا ہے کہ یہ حملہ پاکستان میں پلان ہوا تھا. اس بیان میں کہا گیا ہے کہ افغانستان کے صدر نے قومی سلامتی کونسل کی میٹنگ کے دوران پاکستان کے آرمی چیف راحیل شریف کو فون کیا اور ان سے کہا ہے کہ جو شدت پسند اس حملے میں ملوث ہیں ان کے خلاف سیریس اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے.
اچھا سعید انور, ماضی میں بھی افغان امریکن یونیورسٹی کی ایک شاخ پر حملہ ہوا تھا اس سے پہلے, اس کے علاوہ کچھ عملہ بھی اغوا کیا گیا تھا ان کا پہلے, تو اس کے باوجود یہ حملہ اب ہوا تو کیا سیکیورٹی کے نظام جو تھا وہ ناقص تھا, کافی انتظامات نہیں تھے سیکیورٹی کے, یا کیا وجہ تھی؟
نہیں, امریکن یونیورسٹی میں سیکیورٹی انتظامات بہت شدید ہیں, بہت سخت ہیں, تقریباً 2-3 بیریئرز ہیں. اس لیے سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے کہ جو حملہ آور تھے بالکل یونیورسٹی کے اندر داخل ہونے میں کامیاب نہیں ہو سکے. سیکیورٹی تدابیر تو بہت شدید اور بہت سخت ہے, جو کہ اس کے باوجود یہ حملہ ہوا ہے. اس سے پہلے جو حملہ ہوا تھا اس کا طالبان نے ذمہ داری قبول کی تھی. اس گزشتہ رات کے حملے کی ابھی تک رسمی طور پر کسی نے قبول نہیں کیا ہے.
اور یہ جو طلبہ ہیں یا جو ہلاکتیں ہوئی ہیں, یہ سارے افغان شہری ہیں یا اس میں کوئی غیر ملکی بھی ہے؟
یہ تمام افغان شہری ہیں, اور اسسٹنٹ پروفیسر جو ہے وہ بھی ایک ینگ افغان ہے جو امریکہ سے 2 ماسٹرز ڈگری ہولڈر تھے اور اب لندن کے آکسفورڈ یونیورسٹی کے لیے پی ایچ ڈی کے کینڈیڈیٹ تھے, اور ایک بہت تعلیم کے حوالے سے بہت سرگرم نوجوان تھا, اور اسی یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر کے پروفیسر کام کر رہا تھا. کئی جرنلسٹوں نے طالبان سے معلوم کیا ہے کہ اس حوالے سے آپ کا رد عمل کیا ہے. طالبان کے ترجمان نے صرف یہ کہا ہے کہ اس حملے کے حوالے سے وہ تحقیقات کر رہے ہیں.
اور سوشل میڈیا پر, افغان سوشل میڈیا ظاہر ہے نوجوان افغان اس پہ خاصے سرگرم ہیں, ان کی طرف سے کسی طرح کا رد عمل سامنے آیا ہے؟
بالکل, سوشل میڈیا میں رد عمل بہت زیادہ ہے. ہزاروں افغان شہری اس حملے کے حوالے سے لکھ رہے ہیں, خاص کر اس اسسٹنٹ پروفیسر کے حوالے سے لکھ رہے ہیں, اور سب کا کہنا یہ ہے کہ یہ افغانستان کے ایک مستقبل جو تعلیم یافتہ جنریشن ہے اس کے خلاف حملہ ہے. اور کئی سارے اسٹوڈنٹس نے بھی آج لکھے تھے کہ اگر آج یونیورسٹی کلاسیں شروع ہو جائے تو وہ آج دوبارہ کلاسوں میں جائیں گے, یہ دکھانے کے لیے کہ اس طرح کے حملے افغانستان میں تعلیم کے لیے مشکلات نہیں کھڑا کر سکتے.
کابل سے یہ تھے نامہ نگار سید انور. اور آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارا صفحہ حاضر ہے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com، اور اس وقت جو خبر سب سے زیادہ پڑھی جا رہی ہے اس کا عنوان ہے پنجاب میں طالبات کو مرغبانی سکھانے کا منصوبہ، اور دوسرے نمبر پر ہے بیوی کی لاش اٹھا کر 12 کلومیٹر کا پیدل سفر، اسی طرح سی پیک بلوچوں کے لیے خالی خولی وعدے، اور ایک اور جو اہم خبر ہے جو زیادہ پڑھی جا رہی ہے وہ ہے ایران کا امریکہ سے ہالی ووڈ سٹائل بدلا۔ سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔
آپ کے بعد بی بی سی کے ساتھ،
قوم آپ کا محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے، یہ کرکٹ ہے۔
اپنی آرا، مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے، انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا۔
ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے،
میرا نواز شریف اور رائل شریف، اور
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو۔
میری گزارش ہے بی بی سی سے،
میری سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، نمبر ہے 0800-222-275۔ موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی۔ پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 00952-126-111-39 پر کال کر سکتے ہیں۔
کھیل کی خبریں سبا ناز سے۔
پاکستان اور انگلینڈ کی کرکٹ ٹیمیں ہفتے کے روز دوسرے ون ڈے انٹرنیشنل میں مد مقابل ہوں گی، جو لارڈز میں کھیلا جائے گا۔ گزشتہ روز ساؤتھ ہیمپٹن میں کھیلے گئے پہلے میچ میں انگلینڈ نے ڈکورتھ لوئس قانون کے تحت 44 رن سے کامیابی حاصل کر لی۔ پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 6 وکٹوں پر 260 رنز بنائے۔ کپتان اظہر علی نے 9 چوکوں کی مدد سے 82 رنز بنائے۔ 12 اننگز کے بعد یہ ان کی پہلی نصف سینچری تھی۔ سرفراز احمد نے 55 اور بابر اعظم نے 40 رنز بنائے، جبکہ محمد حفیظ 11، شرجیل خان 16 اور شعیب ملک 17 رنس ہی بنا پائے۔ انگلینڈ نے 34.3 اوورز میں 194 رنس بنائے تھے کہ بارش کی وجہ سے کھیل رک گیا، اور انگلینڈ کو ڈکورتھ لوئس قانون کے تحت جیت مل گئی۔ آسٹریلوی کپتان سٹیو سمتھ سری لنکا کے دورے کے آخری حصے کو چھوڑ کر وطن واپس جا رہے ہیں، جس کا سبب انہیں جنوبی افریقہ کے خلاف آنے والی سیریز کے لیے آرام دینا بتایا گیا ہے۔ اس طرح وہ آخری 3 ون ڈے اور 2 T20 نہیں کھیل سکیں گے۔ سمتھ کی غیر موجودگی میں ڈیوڈ وارنر ٹیم کی قیادت کریں گے۔ سری لنکن بیٹس مین دلیکا رتنے دلشن نے ون ڈے اور T20 کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ وہ آسٹریلیا کے خلاف سیریز کے اختتام پر بین الاقوامی کرکٹ کو خیر آباد کہہ دیں گے۔ آسٹریلیا اور سری لنکا کے درمیان تیسرا ون ڈے انٹرنیشنل 28 اگست کو دمبولا میں کھیلا جائے گا۔ جمہوریہ آئرلینڈ کے فٹ بالر رابی کین نے بین الاقوامی مقابلوں سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ 31 اگست کو عمان کے خلاف وہ اپنا آخری انٹرنیشنل میچ کھیلیں گے۔ مانچسٹر سٹی نے چیمپئنز لیگ کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ پلے آف میں اس نے رومانیا کے کلب کو 1 گول سے شکست دے دی۔ ٹینس میں 17 گرینڈ سلیم ٹائٹلز جیتنے والے روجر فیڈرر کا آسٹریلین اوپن سے واپسی کا امکان ہے۔ گھٹنے کی تکلیف کے سبب وہ ریو اولمپکس اور 29 اگست سے شروع ہونے والی یو ایس اوپن میں شرکت نہیں کر سکے۔ یو ایس اوپن ٹینس کے کوالیفائنگ راؤنڈ جاری ہیں۔ برطانوی کھلاڑی تارا مور اور لارا رابسن نے کوالیفائنگ کے دوسرے مرحلے میں جگہ بنا لی۔
کھیلوں کا احوال آپ نے سبا ناز سے سنا۔ بھارت کے زیر انتظام ریاست جموں کشمیر کی وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ ریاست کے 95% لوگ امن کی بحالی کے لیے بات چیت کے حق میں ہیں۔ یہ خبر سیربین میں آنے کو ہے، پروگرام کے نصف پر شمائلہ خان خبروں کے خلاصے کے ساتھ۔
وزیراعظم پاکستان کی جانب سے قائم کی جانے والی فاٹا اصلاحات کمیٹی نے ایف سی آر کے قانون کے خاتمے کی تجویز دی ہے، جبکہ اس کی 10 نکاتی سفارشات کو اگلے ہفتے پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا۔ اٹلی میں گزشتہ روز آنے والے شدید زلزلے میں مرنے والوں کی تعداد 240 سے تجاوز کر گئی ہے۔ سب سے زیادہ متاثر ہونے والے علاقوں میں سے ایک اماترس میں شدید آفٹر شاکس نے امدادی کاموں کو متاثر کیا ہے۔ بحیرہ احمر کے 2 جزیروں کو سعودی عرب کو دینے کے فیصلے پر شدید تنقید کرنے والے مصری وکیل مالک عدلی کو مصر کی ایک عدالت نے رہا کرنے کے احکامات دیے ہیں. انہیں گزشتہ 3 مہینوں سے قید تنہائی میں رکھا گیا تھا. برازیل کی ایوان بالا میں ملک کی معطل صدر دلما روزیف کا مواخذہ کیا جا رہا ہے. ان پر بڑھتے ہوئے بجٹ خسارے کو چھپانے کا الزام ہے. البتہ وہ اس الزام سے انکار کرتی ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
شمائلہ خان سے ہم خبروں کے خلاصے کے بعد سیربین کے دوسرے موضوعات. بھارت کے زیر انتظام کشمیر کا 2 روزہ دورہ مکمل کرنے پر بھارتی وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے اعلان کیا ہے کہ کچھ ہی ہفتوں میں وہ مظاہرین کے خلاف استعمال ہونے والے چھروں کا متبادل متعارف کروائیں گے. ادھر ریاست کی وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ ریاست کے 95% لوگ امن کی بحالی کے لیے بات چیت کے حق میں ہیں. سری نگر سے نمنگا ریاض مسرور کی رپورٹ.
گزشتہ ماہ بھارتی وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے جب کشمیر کا دورہ کیا تو دورے سے واپسی پر انہوں نے اکیلے ہی پریس کانفرنس سے خطاب کیا. اس بار وہ وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کی رہائش پر انہی کے ہمراہ میڈیا سے مخاطب ہوئے. وزیر داخلہ نے چھروں والی بندوق یا پیلٹ گن کے متبادل کو متعارف کرنے اور سیکیورٹی اداروں میں 14,000 کشمیری کو بھرتی کرنے کا وعدہ کرتے ہوئے عوام سے قیام امن کی کوششوں میں تعاون کی اپیل کی.
کیول کشمیر میں رہنے والے لوگوں کو ہی تکلیف نہیں ہوتی ہے بلکہ ہندوستان کے رہنے والے سارے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. کیا ہم ایسے حالات سے اس کشمیر کو باہر نہیں نکال سکتے؟ میں سبھی سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں, کشمیر کے رہنے والے سبھی بہنوں بھائیوں سے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کشمیر کے رہنے والے جوانوں کے فیوچر کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں.
انہوں نے کشمیریوں سے اپیل کی کہ وہ سیکیورٹی فورسز پر حملے نہ کریں کیونکہ انہی فورسز نے 2 سال قبل سیلاب کی صورتحال کے وقت لوگوں کی مدد کی تھی. ان کا کہنا تھا کہ ان کی حکومت بھارت کے مختلف علاقوں میں مقیم کشمیریوں کی حفاظت کے لیے سنجیدہ ہے.
آپ لوگوں نے شاید دیکھا ہوگا کہ آج کے 2-3 دن پہلے میں نے لکھنؤ سے ہندوستان کے سارے نوجوانوں سے بھی اپیل کی کہ ہمارا کشمیر کا کوئی نوجوان ہندوستان کے کسی کونے میں رہتا ہو, اس کی حفاظت کرنا, اس کا مان سمان کرنا, اس کے اندر کانفیڈنس ڈیولپ کرنا, یہ ہر ہندوستان کے نوجوان کی ذمہ داری ہے.
اس موقع پر وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے موجودہ حالات سے متعلق سخت گیر موقف اپناتے ہوئے کہا کہ ہلاکتیں اسی وقت ہوتی ہیں جب مظاہرین سیکیورٹی تنصیبات پر حملہ کرتے ہیں. انہوں نے فوج اور سیکیورٹی اداروں کے اس موقف کا اعادہ کیا کہ فورسز نے ذاتی دفاع کی خاطر فائرنگ کی ہے.
95% وہ پاپولیشن جموں کشمیر کی, بالخصوص وادی کی, جو جموں کشمیر کے جو بھی ایشو ہے اس کا حل پیسفل مینز سے چاہتے ہیں, ڈائیلاگ سے چاہتے ہیں. جو لوگ یہاں تباہی مچاتے ہیں 5%, ان کے ساتھ قانونی کاروائی ہوگی, قانون کے تحت ان کو ڈیل کیا جائے گا, ان کو یہ اجازت نہیں دی جائے گی.
کشمیر کے مسئلے کا سیاسی حل تلاش کرنے سے متعلق پوچھے گئے سبھی سوالات کو راج ناتھ سنگھ اور محبوبہ مفتی نے ٹال دیا. یہ پوچھنے پر کہ ان کا لہجہ اقتدار میں آتے ہی بدل کیوں جاتا ہے, محبوبہ مفتی مشتعل ہو گئیں اور کہا کہ محض ایک مسلح تصادم پر لوگ سڑکوں پر آ گئے تو کرفیو ناگزیر ہو گیا. مزید سوالات پوچھے گئے تو محبوبہ مفتی اپنی نشست سے اٹھ کھڑی ہوئیں اور نکلنے لگیں جبکہ راج ناتھ سنگھ ابھی بیٹھے ہوئے تھے. سابق وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن کے رہنما عمر عبداللہ نے اپنے محتاط رد عمل میں کہا ہے کہ مسئلے کشمیر کا پائیدار حل ڈھونڈنے کے لیے پاکستان کے ساتھ مذاکرات ضروری ہیں.
اگر ایک وقت کے لیے ہم جموں کشمیر کا ایشو سیٹل کرنا چاہتے ہیں تو کبھی نہ کبھی ہمیں پاکستان سے بھی بات چیت کرنی ہوگی. ہم بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ بات چیت ہو, سب ایشوز پہ بات چیت ہو اور جموں کشمیر کا بھی جو ایشو وہاں پہ اٹھایا جائے. لاسٹنگ سولوشن ایک ملاقات سے ہم حاصل نہیں کر پائیں گے, نہ ایک بار یہ ہوم منسٹر صاحب کے یہاں آنے سے. لگاتار بات چیت کا سلسلہ چلے تو اس کے بعد ہم کچھ حاصل کریں گے.
وعدہ رہے 8 جولائی کو جنوبی کشمیر میں پولیس کے ایک آپریشن میں مقبول مسلح کمانڈر برہان وانی کی 2 ساتھیوں سمیت ہلاکت کے بعد کشمیر میں ہمگیر احتجاجی تحریک شروع ہو گئی. گزشتہ 50 روز کے دوران مظاہرین کے خلاف فورسز کی کاروائیوں میں اب تک 65 سے زائد افراد ہلاک اور 5,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں. بھارتی وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے آج دعویٰ کیا کہ اس عرصے میں 4,000 سے زائد فورسز اہلکار بھی زخمی ہو چکے ہیں. قابل ذکر ہے گزشتہ چند ہفتوں کے دوران کئی مرتبہ بھارتی پارلیمان میں بھی کشمیر کی صورتحال پر مباحثے ہوئے اور وزیر اعظم نریندر مودی نے کشمیری اپوزیشن رہنماؤں سے ملاقات کے بعد پہلی مرتبہ مسئلے کشمیر کے پائیدار اور سیاسی حل کی بات کی. تاہم وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ کے تازہ دورے کے دوران بھی مظاہرین پر فائرنگ کے کئی واقعات رونما ہوئے جن میں ایک نوجوان ہلاک اور درجنوں دیگر زخمی ہو گئے. ریاض مسرور, بی بی سی, سری نگر.
اور بھارت سے ہی یہ خبر بھی کہ ملک کی وسطی اور مشرقی ریاستوں میں تباہ کن سیلاب سے 170 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ لاکھوں بے گھر ہوئے ہیں. کئی علاقوں میں بجلی اور پانی کی ترسیل بند اور مواصلات کا نظام بری طرح متاثر ہے. صورتحال کی سنگینی کے پیش نظر وفاقی حکومت نے ریاستوں کو اضافی امداد دینے کی یقین دہانی کروائی ہے. دلی سے نمنگار سہیل حلیم.
سب سے زیادہ نقصان مدھیہ پردیش, بہار, اتر پردیش, مغربی بنگال اور آسام میں ہوا ہے جہاں ہزاروں کی تعداد میں گاؤں سیلاب کے پانیوں کی زد میں ہیں. نیشنل ڈیزاسٹر ریلیف فورس کے جوان لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن بہت سے لوگ اپنا گھر بار اور اپنے مویشی چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں.
یہاں پانی بڑھے گا ابھی,
دیکھیے ابھی کہاں تک آ گیا ہے, شام تک اور اوپر جائے گا, ابھی پھر آپ نکل نہیں پائیں گے. ابھی چلنا ہے تو ہمارے ساتھ چلیے آپ.
اگر جن کو نکلنا چاہتے ہیں وہ نکل سکتے ہیں, بٹ لوگ یہاں آنے کو تیار نہیں ہیں. لوگ یہاں اپنے جانوروں کو نہیں چھوڑنا چاہتے, لوگ یہاں اپنے گھر کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہتے, جس کی وجہ سے لوگ یہاں پہ ٹکے ہوئے ہیں. لیکن لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ پانی کا لیول جو بڑھ رہا ہے.
وفاقی اور ریاستی ایجنسیاں متاثرہ لوگوں تک کھانے پینے کا سامان اور پینے کا پانی پہنچا رہی ہیں, لیکن بہت سے لوگوں کو اب بھی مدد کا انتظار ہے.
کہاں کچھ ملا ہے, راتے سے آئے تب کا بچہ بھوکے رو رہا ہے, کچھ نہیں ملا ہے. کچھ ملا ہے ابھی کل سے, آٹھ دن سے پانی میں تو اسی طرح کچھ نمک ستوا پی کے رہے ہیں. یوں آئے تو کیا باندھ کے یہاں پڑے, کچھ سرکار وہ نہ ترپال دیا ہے, پانی پڑے گا تو کا سب سامان بھیگ جائے گا, بال بچہ بھیگے گا, بھوکے سب لے کر رو رہا ہے.
باڑھ اتنا گھر میں گھر گھس چکا ہے, ہم لوگ کھانا نہیں بنا کھا رہے ہیں, اور جو ہے کہ ہم لوگ کو مطلب رات کو نیند بھی نہیں لگ رہا ہے, ڈر بھی لگ رہا ہے, کیونکہ دو چار گھر ہیں جو ہے کہ دقت میں ہو چکا ہے, گھر گر چکا ہے.
اور ہر سال باڑھ آتی ہے, لیکن جس حساب سے اس سال باڑھ آ رہی ہے اس حساب سے باڑھ جو ہے نہیں آئی تھی. اب بہت سے گھر تباہ ہو گئی, بہت سے گھروں میں جو سامان بہا گیا, بہت سے غریب لوگ جو پریشان ہو گئے.
مانسون کی بھاری بارشوں کی وجہ سے گنگا اور اس کی معاون ندیوں کے پشتے کئی مقامات پر ٹوٹ گئے ہیں. نشیبی علاقوں میں رہنے والے لاکھوں لوگوں کو ریلیف کیمپوں میں پناہ لینی پڑ رہی ہے. بے گھر ہونے والے یا سیلاب کی زد میں آنے والے لوگوں کی تعداد کے بارے میں حتمی اعداد و شمار فی الحال دستیاب نہیں ہے, لیکن بعض تخمینوں کے مطابق ان کی تعداد 60 لاکھ سے زیادہ ہے. بہت سے مقامات پر سڑکیں اور پل بہہ گئے ہیں. صرف بہار میں ہی 120 لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں. بہار کی حکومت کا کہنا ہے کہ ریاست کو مغربی بنگال کے فارکا بیراج سے آنے والی گاد کی وجہ سے اتنا نقصان اٹھانا پڑا ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے دریا تنگ ہو گئے ہیں. ریاست کے وزیر اعلی نتیش کمار,
یہ آج استھتی جو اتپن ہوئی ہے, یہ استھتی ایسی اتپن اس لیے ہوئی ہے کہ گنگا ندی میں سلٹ کا ڈپوزٹ بہت زیادہ ہو رہا ہے, اور جب سے فرقہ باندھ بنا ہے تب سے یہ استھتی اتپن ہوئی, ورنہ پہلے پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہت سارا سلٹ بنگال کی کھاڑی میں جاتا تھا, سمندر میں جاتا تھا. میں پچھلے 10 برسوں سے اس پرشن کو اٹھا رہا ہوں.
لیکن ماہرین کے مطابق زیادہ نقصان مدھیہ پردیش کے بن ساگر ڈیم سے زیادہ پانی چھوڑے جانے کی وجہ سے ہوا ہے, جو بھاری بارشوں کی وجہ سے لبریز ہو گیا تھا. بنارس میں سیلاب کی وجہ سے ہندوؤں کو مذہبی تقریبات روکنا پڑی ہیں. ہندو اپنے عزیز و اقارب کو آخری رسومات کی ادائیگی کے لیے بنارس لے جانا پسند کرتے ہیں, لیکن وہاں آخری رسومات اب گنگا کے گھاٹ کی بجائے آس پاس کے گھروں کی چھتوں پر ادا کی جا رہی ہیں. انڈیا میں ہر سال سیلاب سے سینکڑوں لوگ مارے جاتے ہیں, اور کہیں سوکھے تو کہیں سیلاب کے مسئلے پر قابو پانے کے لیے حکومت دریاؤں کو آپس میں جوڑنے یا انٹر لنکنگ آف ریورس کے ایک بڑے منصوبے پر غور کر رہی ہے. لیکن اس منصوبے پر ماہرین کی رائے تقسیم ہے, اور بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اس کی کامیابی کا امکان بہت کم ہے. سہیل حلیم, بی بی سی, دلی.
اور اب اٹلی کا ذکر, جہاں حکام کے مطابق گزشتہ روز ملک کے وسطی علاقے میں آنے والے شدید زلزلے میں مرنے والوں کی تعداد 240 سے تجاوز کر گئی ہے. امدادی ٹیمیں ملبے تلے دبے لوگوں کو نکالنے میں اب بھی مصروف ہیں. تفصیل نازیہ گلزار سے.
اٹلی میں آنے والے زلزلے میں ہلاک ہونے والے افراد کی اکثریت کا تعلق پیسکارا ڈیل ٹورنٹو نامی گاؤں سے ہے, جو زلزلے سے مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے. امدادی کارکنان نے رات بھر ملبے میں لاپتہ افراد کی تلاش جاری رکھی. اٹلی میں شہریوں کے تحفظ کے ادارے کی سربراہ نے بتایا کہ ہزاروں کی تعداد میں امدادی کارکن تلاش اور ریسکیو کی سرگرمیوں میں مصروف عمل ہیں.
1000 کے قریب شہری پولیس اہلکار, لگ بھگ اتنے ہی آگ بجھانے والے عملے کے اہلکار اور 400 فوجی بھی ریسکیو کاروائیوں میں مصروف ہیں. مختلف امدادی تنظیموں کے 3000 سے زائد کارکن بھی لوگوں کو ملبے سے نکالنے کا کام کر رہے ہیں.
اٹلی کا ایک اور شدید متاثر ہونے والا گاؤں اکوومولی, جو زلزلے کے مرکز کے قریب واقع ہے, وہاں 86 ہلاکتیں ہوئیں. اکوومولی کے میئر سٹیفنو پیٹروچی نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ اب ملبے تلے مزید لوگوں کے بچنے کی امید باقی نہیں, تاہم امدادی کارروائیاں جاری ہیں.
ہم زندہ بچ جانے والے لوگوں کو تحفظ دے رہے ہیں, ہم شیلٹر بنا رہے ہیں جس میں لوگ رات گزار سکیں. ہم اپنے گھروں سے باہر ہیں کیونکہ کوئی گھر نہیں بچا, ہم سب گلیوں میں ہیں.
اماٹریچے نامی قصبہ بھی زلزلے سے شدید متاثر ہوا ہے, اور وہ ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے. امدادی کارکن ملبے میں پھنسے ہوئے لوگوں کا پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. ریڈ کراس کے ترجمان کہتے ہیں,
تباہی کی صورتحال ناقابل یقین ہے. شہر کے کئی حصے مکمل طور پر زمین بوس ہو چکے ہیں. اس وقت ہمیں جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہے وہ یہ ہے کہ ٹرکوں اور ایمبولنسوں کو متاثرہ علاقوں تک کیسے پہنچایا جائے. یہ چھوٹے چھوٹے قصبوں پر مشتمل دیہی علاقہ ہے جو پہاڑوں اور وادیوں میں گھرا ہوا ہے.
وزیراعظم میتھیو رینزی نے زلزلے سے متاثرہ علاقوں کے دورے کے موقع پر کہا کہ کسی خاندان، شہر یا گاؤں کو ان آفات میں تنہا نہیں چھوڑا جائے گا.
ہمارے جذبات غم اور دکھ سے لبریز ہیں. شمال سے جنوب تک پورے ملک میں یہ جذبات یکساں ہیں. بغیر کسی ذاتی یا سیاسی وابستگی کے تمام اٹلی متاثرین کے دکھ میں شریک ہے.
اٹلی کی صورتحال پر عالمی برادری کی جانب سے ہمدردی کا اظہار کیا جا رہا ہے.
یہ تھے ہمارے ساتھی نازیہ گلزار. اب آپ کی بات.
بی بی سی اردو کے تمام سننے والوں کو پروگرام آپ کی بات میں صبر احمد کا سلام. سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل پاکستان کی سیاسی جماعت ایم کیو ایم کے رہنما الطاف حسین کے پاکستان مخالف بیان کے بعد سیاسی ماحول میں گرما گرمی کی فضا ہے. آئیے سنتے ہیں کہ کراچی اور ایم کیو ایم کے بدلتے حالات پر ہمارے سامعین نے کیا کہا.
میرا نام اسد ہے، میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. دیکھیے، یہ جو ابھی متحدہ کے قائد نے جو تقریر کی، یہ خیر ان کی پہلی ایسی تقریر نہیں تھی. یہ شاید ایک ایسا موومنٹ آ گیا تھا جہاں پہ ایم کیو ایم کی جو کراچی میں قیادت تھی ان کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ اب ہم اس جماعت کو کنٹینیو رکھ سکتے ہیں کہ نہیں. اور یقیناً اگر وہ کنٹینیو رکھنا چاہتے تھے تو وہ الطاف حسین کی اس تقریر اور اس کے ساتھ کنٹینیو نہیں کر سکتے تھے. ان کے اوپر یقیناً غداری کا مقدمہ قائم ہو جاتا ہے، یہ جماعت پر بھی پابندی لگ جاتی. سو انہوں نے اپنا مینڈیٹ اور اپنا سیاسی مستقبل بچانے کے لیے بظاہر الطاف حسین صاحب سے علیحدگی اختیار کی ہے، لیکن میرا نہیں خیال یہ علیحدگی کو بہت لمبی چلے گی. تو میرے خیال میں سونر اور لیٹر الطاف حسین واپس آئیں گے. کراچی میں جو ووٹ بینک ہے وہ فاروق ستار یا دوسرے لوگوں کا نہیں ہے، وہ ووٹ بینک ابھی بھی الطاف حسین کی نام کا ہی ہے. تو وہ بڑی مشکل ہوگی فاروق ستار کو اس ٹائم پہ پارٹی کو انٹیکٹ رکھنے میں اور اپنے ہاتھ میں رکھنے میں.
سردار امتیاز فرام تراڑکھل آزاد کشمیر. میں الطاف حسین اور جو کراچی میں اس کے کارکنوں نے کا نعرہ لگایا، اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں.
جی میں ظہیر بول رہا ہوں. الطاف حسین صاحب کی تقریر کا تعلق ہے، اس کو تو کوئی بھی شخص، کوئی بھی پاکستانی اس کو انڈورس نہیں کر سکتا، بلکہ شدید مذمت ہی کرے گا.
سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہمارے چند سامعین کی بھیجی گئی رائے آپ نے سنی. پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے ایک سامع کال کرتے ہیں اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ہونے والی کشیدگیوں کے بارے میں عالمی تنظیموں کو کیا پیغام دے رہے ہیں، آپ بھی سنیے.
صوبیدار ریٹائرڈ الطاف حسین راٹھور تاز آباد لنگی سے بول رہا ہوں. میں انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں، عالمی برادری، پاکستانی عوام کی توجہ مقبوضہ کشمیر کے نہتے بے بس مظلوم کشمیریوں پر ظلم کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ کشمیریوں پہ ظلم روکنے کے لیے باہر نکلیں.
چلتے چلتے صبح پنجاب کے ضلع میاں والی سے حکومت سے گلا کرتے ہوئے ہمارے یہ سامع.
ضلع میاں والی کے رہنے والے ہیں محمد فتح اللہ قمر مشانی سے بات کر رہے ہیں. ہمارے علاقے میں مزدور آدمی کی مزدوری کھا جاتے ہیں، انصاف نہیں ہے. انصاف کے لیے کچھ کریں، حکومت کمزور ہے.
انہوں نے تو حکومت سے انصاف نہ ہونے کی شکایت کی. تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے مخاطب ایک سامع جن کا نام فرحان ہے اور ان کا تعلق صبح خیبر پختونخوا کے شہر ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے، ان کا بھی پیغام سنتے ہیں.
میرا عمران خان سے یہ پیغام ہے کہ خدا کے لیے کوئی ڈسیبل کے لیے کچھ سوچیں، کچھ کریں، کوئی سکیمیں بنائیں. آپ تو بہت کچھ کر رہے ہیں لیکن ڈسیبل اور بلائنڈ کے لیے کچھ بھی نہیں ہو رہا، نہ کچھ کیا ہے آپ، نہ کوئی سوچا ہے.
اور اب کراچی سے ڈاکٹر ممتاز عمر کا بی بی سی اردو سے پوچھا گیا یہ سوال شامل کرتے ہیں.
آپ کے جو ایف ایم چینلز کے اوپر نیوز بلٹن نشر ہوتے ہیں، ان میں پہلے موسم کی خبریں بھی آیا کرتی تھیں. اب کافی عرصے سے موسم کی خبروں کا بلیک آؤٹ ہے، کچھ نہ کچھ موسم کی خبریں بھی دیا کریں. ڈاکٹر حنیف صاحب کے تعاون سے جو خبریں آتی تھیں ان سے کچھ موسم کا حال پتہ چلتا تھا.
ممتاز صاحب، ہمارے ایف ایم بلٹنز پر پاکستان کے محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر
डॉक्टर हनीफ की जानिब से पेश किए जाने वाले मौसम के अहवाल को कभी भी बंद नहीं किया गया और ख़बरों के पेश किए जाने का सिलसिला उसी तरह से जारी है। और हाँ, आप हमारे बीबीसी उर्दू के फेसबुक के पेज बीबीसी उर्दू पर जाकर भी शाम 5 बजे का एफएम बुलेटिन लाइव सुन सकते हैं और रोज़ाना मौसम के अहवाल को भी फेसबुक पर अपलोड किया जाता है। इसके साथ ही सबा रहमत को दीजिए इजाज़त। अगर आप बीबीसी उर्दू के किसी भी प्रोड्यूसर, रिपोर्टर या सहाफ़ी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वो भी आप हमारे टोल फ्री नंबर पर पूछ सकते हैं। नंबर है 0800-222-275। याद रखिएगा, मोबाइल से ये कॉल मुफ्त नहीं होगी। पाकिस्तान से बाहर रहने वाले सामीन हमें इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं 0092-5126-111-139। वाज़े रहे, ये नंबर टोल फ्री नहीं है।
سربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ پاکستان میں صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع نوشہرہ میں حکام کا کہنا ہے کہ 3 افراد کی لاشیں ملی ہیں جنہیں گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا ہے۔ مرنے والوں میں ایک مسجد کے پیش امام بتائے جاتے ہیں۔ پشاور سے نمہ نگار رفعت اللہ اورگزئی کی رپورٹ۔
پولیس کے مطابق یہ لاشیں آج صبح نوشہرہ کے علاقے نظام پور میں جبئی کے مقام پر سڑک کے کنارے سے ملی ہیں۔ نظام پور پولیس اسٹیشن کے انچارج صفدر خان نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہلاک ہونے والے افراد کو سر میں گولیاں ماری گئی ہیں۔ ان کے مطابق مرنے والوں میں 2 کی عمر 22 سال کے لگ بھگ جبکہ تیسرے شخص کی عمر 27 سال کے قریب بتائی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2 افراد کی شناخت کر لی گئی ہے جن کا تعلق سوابی سے ہے اور جن کی لاشیں ان کے ورثا کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ مرنے والوں میں ایک سوابی کی مسجد میں پیش امام تھے جو سوابی کے ایک مشہور مدرسے سے فارغ التحصیل تھے۔ پولیس افسر کا مزید کہنا تھا کہ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ہلاک ہونے والے افراد شدت پسندی میں ملوث تھے یا وہ عام شہری تھے، جبکہ ان کی ہلاکت کے محرکات بھی تاحال معلوم نہیں ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ ایک نامعلوم شخص کی لاش امانتاً مقامی قبرستان میں سپرد خاک کر دی گئی ہے۔ خیال رہے کہ نوشہرہ میں پہلے بھی مختلف علاقوں سے سڑک کے کنارے لاشیں ملنے کی کئی واقعات سامنے آتے رہے ہیں، تاہم کچھ عرصہ سے یہ واقعات کافی حد تک کم ہو گئے ہیں۔ یہ امر بھی اہم ہے کہ ماضی میں قبائلی علاقوں اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں سے لاشیں ملنا ایک معمول بن گیا تھا، تاہم شدت پسندی کے واقعات میں کمی کی وجہ سے لاشیں ملنے کے واقعات بھی کافی حد تک کم ہو گئے ہیں۔ رفعت اللہ اورگزئی، بی بی سی، پشاور۔
ادھر بلوچستان کے ضلع نصیر آباد میں سیکیورٹی فورسز نے سرچ آپریشن کے دوران کم سے کم 6 عسکریت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ تاہم قوم پرست جماعت بلوچ ریپبلکن پارٹی کا کہنا ہے کہ مرنے والے عام لوگ تھے۔ تفصیل کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم کی زبانی۔
کوئٹہ میں سرکاری ذرائع کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے سرچ آپریشن نصیر آباد کے علاقے چھتر میں کیا، جہاں فائرنگ کے تبادلے میں کم از کم 6 عسکریت پسند ہلاک ہو گئے۔ ان ذرائع کے مطابق ہلاک ہونے والے افراد کا تعلق ایک عسکریت پسند تنظیم سے تھا جو کہ سیکورٹی فورسز پر حملوں کے علاوہ دیگر جرائم میں ملوث تھے۔ تاہم قوم پرست جماعت بلوچ ریپبلکن پارٹی نے اس دعوے کو مسترد کیا ہے۔ سوئٹزرلینڈ سے پارٹی کے مرکزی ترجمان شیروان بگٹی کا واٹس ایپ پر ایک آڈیو بیان میں کہنا ہے کہ مارے جانے والے عام لوگ تھے۔
76 کے علاقے میں 6 لوگوں کو شہید کیا گیا اور ان کی لاشیں پھینکی گئی ہیں۔
بلوچ ریپبلکن پارٹی کے ترجمان نے بھی الزام عائد کیا کہ ڈیرہ بگٹی اور اس کے گرد و نواح کے مختلف علاقوں میں عام آبادیوں کے خلاف سرچ آپریشنوں کا سلسلہ 13 اگست سے جاری ہے۔
13 اگست سے ابھی آج تک یہ آپریشن جاری ہے۔ اس میں 150 کے قریب لوگ اغوا ہیں، جن میں مرد، عورتیں، معصوم، بوڑھے، بچے شامل ہیں، اور 36 کے قریب لوگ ان کی تعداد کیجوئلٹی ہے جن کو شہید کیا گیا۔
جب بلوچ ریپبلکن پارٹی کے ترجمان کے بیان میں لگائے جانے والے الزامات کے حوالے سے میں نے حکومت بلوچستان کے ترجمان سے رابطہ کیا تو انہوں نے ان الزامات کو سختی سے مسترد کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ڈی آئی جی آپریشنز عامر ذوالفقار کا کہنا ہے کہ صوبے میں بچوں کے اغوا اور ان کے اعضا چوری کرنے کا کوئی کیس پولیس ریکارڈ پر نہیں ہے۔ بی بی سی کے فیس بک لائیو میں انہوں نے لاہور میں نامہ نگار سبا اعتزاز کو بتایا کہ سوشل میڈیا پر ایسے واقعات کے بارے میں غلط بیانی کی جا رہی ہے. سبا اعتزاز سے ڈی آئی جی عامر ذوالفقار کی گفتگو سنیے.
دیکھیے, پنجاب میں بھی 2011 سے جو ہم نے اپنا ڈیٹا اکٹھا کیا اور رپورٹ بھی جمع کرائی, اس میں 25 جولائی 2016 تک 6793 مقدمات درج کیے گئے, جس میں سے 6661 کے اندر بچے واپس آ چکے, وچ مینس کہ اباؤٹ 99% آف دا کڈز ہیو کم بیک آئیدر آن دیئر اون اور تھرو دا پولیس ہیلپ. اس میں ابھی جو اپ ٹو ڈیٹ بچے مسنگ ہیں وہ تقریباً 100-125 کے قریب ہیں پچھلے 6 سالوں کے. آپ اگر اس کو کمپیئر کریں انٹرنیشنلی تو وہ ایک الحمدللہ ہمارے ہی طرف بہت زیادہ سچویشن بہتر ہے. لیکن یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ اس میں زیادہ تر جو بچے ہیں وہ ماں باپ کی سختی کی وجہ سے گئے ہیں. اگر لاسٹ اینڈ فاؤنڈ کے بھی ہم نے پرچے دیے کہ بچہ کسی کا گم ہو گیا ہے, صبح گم ہوا ہے, وہ شام تک ظاہر ہے بڑی مشکل سے اس نے ٹائم گزارا ہے, وہ پولیس کے پاس ہیں, پولیس نے ایف آئی آر رجسٹر کی ہے اور اس کے کچھ دیر بعد یا اگلے دن بچہ جو تھا وہ مل گیا ہے, وہ بھی ہمارے ریکڈ کے اندر ریپرزینٹ ہو رہا ہے. سو آل سیڈ اینڈ ڈن وی آر ٹوٹلی فوکسڈ آن دس ایشو. لیٹ می اشور یو ویری اسٹرانگلی آپ کی مدد سے عوام کو کہ الحمدللہ پنجاب میں کسی قسم کا کوئی آرگنائزڈ کڈنیپنگ ریکٹ نہیں ہے فی الوقت.
جو بچوں کے آرگنس کے حوالے سے تھا کہ کچھ افواہیں تھیں کہ ریموو کیے جا رہے ہیں, کچھ آپ کے پاس ریکارڈڈ کیسز ہیں؟
جی, ایک بھی نہیں. اور میں اس میں یہ آپ کو بالکل کلیئر کٹ بتا دوں کہ پچھلے دنوں ایک بڑی زیادتی کسی نے کی کہ کوئی اور کسی نیشنلٹی کے بچوں کی انہوں نے پکچرز اپلوڈ کر دی تھی. وہ جب ہمارے پاس بھی آئی تو ظاہر ہے ہم بھی پریشان ہوئے, گھبرائے. جب دیکھا تو دیکھنے سے پتہ لگ رہا تھا کہ دے ور ناٹ پاکستانی کڈس. لیکن ابھی تک کوئی کیس نہ میڈیا نے ہمیں دیا ہے, نہ ہمارے پاس کوئی اور رپورٹ ہوا ہے جس میں بچوں کے آرگنز ریموو ہوں. اور میں یہاں پہ یہ بھی ہائی لائٹ کرنا چاہوں, جو میڈیکل ایکسپرٹس ہیں ان سے بھی آپ یہ کنفرم کیجیے کہ اس طرح سے آرگن ٹرانسپلانٹ نہیں ہو سکتا جب تک اس کا ڈونر اویلیبل نہ ہو, ان کی 99.9% میچنگ نہ ہو, اور بچہ 5, 7, 8 سال کا, اس کا تو ویسے بھی نہیں ہو سکتا, پاسبل ہی نہیں. اٹ ہیز ٹو گرو اپ ٹو بی این اڈلٹ اور اڈلٹ ٹو اڈلٹ ٹو ٹرانسفر ہو. سو اس لیے یہ اس میں بالکل کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں
ہے. عامر صاحب, اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ اگست کے مہینے میں ہی تقریباً 60 ایسے لوگ تھے جن کے اوپر غلط اغوا کاری کے الزام لگایا گیا اور مشتعل ہجوم نے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا, یعنی کہ ایک طرح سے ماب جسٹس کا جو یہ نظام شروع ہو گیا ہے. کیا یہ اس بات کی عکاسی نہیں کرتا کہ لوگوں کا جو ٹرسٹ ہے وہ پنجاب پولیس میں تھوڑا کم ہوتا جا رہا ہے؟
جہاں تک پولیس کی بات ہے پبلک پرسیپشن کی, دیکھیے جو یہ 60-70 واقعات جن کا آپ ریفرنس دے رہی ہیں اس میں ہم نے بہت سخت ایکشن لیے, بیکاز نو اسٹیٹ کین الاؤ ماب جسٹس. آج یہ چھوٹا سا ایشو ہے, کل کسی اور ایشو پہ آپ کسی اور کو مارنا شروع کر دیں, مجھے کوئی آدمی پسند نہیں ہے میں اس کو مارنا شروع کر دوں, تو اس طرح تو دس ول بیکم اے انکنٹرولیبل سوسائٹی. آن دیٹ پریٹیکسٹ وی ہیو کم ڈاؤن ویری ہارڈ آن اٹ. وی ول ناٹ الاؤ ماب جسٹس. میں یہاں پہ لوگوں سے ضرور یہ ریکویسٹ کروں گا, ہمبل ریکویسٹ کروں گا کہ اگر کبھی بھی آپ کو اس طرح کو شک پڑے, 15 آپ کے پاس ہے, پیٹرولنگ پولیس آپ کے پاس اویلیبل ہے, تھانہ آپ کے پاس اویلیبل ہے, آپ کائنڈلی پولیس کو انفارم کریں تاکہ پولیس ٹائملی رسپونڈ کرے, اس مسئلے کو ریزالو کرے. اب دیکھیں نا, ایک بے گناہ آدمی کو مارنا, اب یہ گرین ٹاؤن میں ایک واقعہ ہوا, ایک عورت کو مار کر, آپ مجھے بتائیے کسی بھی مہذب معاشرے میں یہ پاسبل ہے کہ آپ ایک عورت کو صرف شک کی بنیاد پہ ماریں کہ وہ ایک چائلڈ ابڈکٹر, اور جب تحقیق ہو تو پتہ لگے کہ وہ ایک کوڑا چننے والی خاتون تھی. سو میں اس میں دوبارہ ریکویسٹ کروں گا کہ کبھی بھی اس طرح کی کوئی بات ہو تو کائنڈلی آپ پولیس سے رسپونڈ کریں, اینڈ پولیس ول ڈیفینیٹلی لیو اپ ٹو اٹس ڈیوٹی.
آپ کے خیال میں یہ بچوں کے ایشو کو ہی لے کر اتنا زیادہ پینک جو کریٹ ہوا, ایک طرح سے ہسٹیریا, وہ اس کی پھر کیا وجوہات تھیں؟ کہتے ہیں کہ دیر از نو اسموک ود آؤٹ اے فائر, تو کچھ تو معاملہ ہوگا. اور آپ کو کیا لگتا ہے اس میں سوشل میڈیا کا بھی کوئی کردار رہا ہے؟
آئی وڈ رسپونڈ ٹو دس بائی سیئنگ کہ زیادہ جو پرسنٹیج ہے وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہوئی, بیکاز اس وقت ہمارے جس طرح کی انٹرنیٹ گروتھ ہے, لوگوں کے پاس اسمارٹ فونز ہیں, پیپل ٹینڈ ٹو گو آن دا سوشل میڈیا اینڈ واٹ ایور از ٹولڈ دے ٹینڈ ٹو بلیو دیٹ, رائٹ اور رانگ. اور اس میں ظاہر ہے سوشل میڈیا پہ جب اس طرح کی باتیں آنا شروع ہوئیں, جب ہم بھی ظاہر ہے گھبرائے, وی آر آلسو ایز اے سیٹ پیرنٹس اینڈ وی آر سینئر پولیس آفیسرز, تو ہمیں بھی وہ پریشانی ہوئی پولیس کو کہ یہ کیا مسئلہ ہے. جب اس کی تحقیق کی, جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ بالکل اس میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں تھی. سوشل میڈیا پہ بھی جو لوگ رومرز پھیلا رہے ہیں, وی آر گوئنگ ٹو ٹیک ویری ڈراسٹک ایکشن, بیکاز دس از ناٹ الاؤڈ کہ آپ کسی بھی پینک ایک کروا دیں سوسائٹی میں. این انڈر 505 سی جو ہمارا پی بی سی ہے, اس کے اندر اٹس این اوفینس. سو میں یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی اس سے آپ کا ملک کا نام بدنام ہوتا ہے, لوگوں کے جو سکون ہے وہ تباہ ہوتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی حقیقت ہوتی تو پھر تو چلو جسٹیفائی تھا, ایک حقیقت ہی نہیں ہے. اور آپ دوسرے نیشنلٹیز کے بچوں کی تصویریں اپلوڈ کر کے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ پاکستانی بچے ہیں, اس سے بڑا جرم اور اس سے بڑا میں سمجھتا ہوں ایک رانگ ایکٹ نہیں ہو سکتا.
پنجاب کے ڈی آئی جی آپریشنز عامر ذوالفقار گفتگو کر رہے تھے لاہور میں نمن نگار صبا اعتزاز سے بی بی سی کی فیس بک لائیو میں. اور اب جرائم تشدد اور سیاست سے ہٹ کر ایک موضوع, مشرقی معاشروں میں خواتین آج کل تقریباً ہر شعبے میں کام کر رہی ہیں, لیکن کامیڈی یا مزاح ایسا شعبہ ہے جس کی جانب عورتوں کا رجحان اب بھی کم ہے. حال ہی میں کراچی کی چند خواتین نے ایک کامیڈی ٹروپ یا گروپ خواٹونز بنایا ہے. یہ گروپ مزاحیہ موضوعات اور ان کی پیشکش کے انداز کو بھی بدلنے کی کوشش میں ہے. ملتے ہیں خواتونز کی فائزہ سلیم سے.
لڑکیوں کو انہیرنٹلی سمجھتے ہیں کہ فنی نہیں ہوتی, کہ لڑکیاں فنی نہیں ہوتی, لڑکیاں پیاری ہو سکتی ہیں فنی نہیں ہو سکتی, لڑکیاں اسمارٹ بھی ہو سکتی ہیں لیکن فنی نہیں ہو سکتی. کافی لوگوں نے ہم سے پوچھا کہ کیا یہ آپ لوگ آئی یو برانڈنگ دس ایز اے فیمنسٹ ایونٹ. میں نے کہا فیمنسٹ ایونٹ بولنا اس کو برانڈ کرنا غلط ہوگا, بیکاز اٹ ان اٹ سیلف دا خواتونز از اے فیمنسٹ موومنٹ. وہ سات پرفارمرز ہیں اور یہ ہر ایج رینج سے ہیں, ہر کیٹیگری کی ہیں, ہر پروفیشن سے ہیں, 17 to 30+ ایج گروپ میں فالو کرتے ہیں ہم لوگ. خواتونز جو ہے از ناٹ اے کوئی اسپیسیفک سبجیکٹ کو نہیں کرتا کیٹر, بٹ دیر آر اے فیو ٹاپکس وچ آئی ووڈ لائک ٹو ہائی لائٹ مور دین ادرز. جیسے میں اپنے پرسنل روٹین میں بھی فیٹ شیمنگ کے بارے میں بہت بات کرتی ہوں. اوبویسلی امبیرسنگ ہوتا ہے ایک پرفارمر کے لیے یا کسی کے لیے بھی بولنا, اسپیشلی لڑکی کے لیے بولنا کہ بھائی ہاں یو نو آئی ایم فیٹ, ڈیل ود اٹ. تو لوگ آئے اور لوگوں نے بولا یو نو بیکاز آف یو وی فیل بیٹر اباؤٹ آر سیلز اینڈ مور ایکسیپٹنگ آف ہو وی آر. اینڈ آئی تھنک کامیڈی کا مقصد صرف ہنسانا نہیں ہوتا, کامیڈی کا مقصد ہوتا ہے لوگوں کا مائنڈ سیٹ بدلنا, سوسائٹی میں بدلاؤ لانا. میں ایک شریف آدمی ہوں. ایک ہمارا دیسی آنٹی کلچر ہے جو کہ ان کو بلیم نہیں کر سکتے کیونکہ دے کم فرام اے جنریشن ویئر تھنگز لائک دیز ور ناٹ اسپوکن اباؤٹ کہ بھائی یہ اس طرح سے نہیں, اور عورت کے لیے صرف شادی ایک اینڈ گول نہیں ہوتا. جو میں دیکھتی ہوں کلاسسٹ ڈائیکاٹمی جیسے اگر ہے کلاسز کے بیچ میں کہ ڈیفینس اور ناظم آباد اس طرح کی چیزیں, یا یہ کہ لوگ پرٹینڈ کرتے ہیں کہ اردو ان کی اچھی نہیں ہے. کلچرل اور سوشل نارمز ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں کہ بھائی اچھا یہ عورتیں اگر کامیڈی کر رہی ہیں تو یہ بے حیا ہوں گی, یا یہ ان کو تمیز نہیں ہوگی, یا یو نو اچھی فیملیز کی نہیں ہوگی, یا پڑھی لکھی نہیں ہوگی.
اردو کی اماں تم اتنی خوبصورت کیسے ہو گئی.
ہمارے کیس میں یہ الٹا کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہ لوگ ازیوم کرتے ہیں کہ ہم ایلیٹسٹ ہیں اور ہم لوگ ایک سرٹن کلاس کو کیٹر کرتے ہیں جو کہ سچ نہیں ہے. لڑکیوں کے لیے ابھی تک آبویسلی کیونکہ ایسے کامنٹس بھی آتے ہیں کہ بھائی دس واز سپوز ٹو بی اے کوکنگ شو, یا کچھ ڈیمیننگ چیزیں آتی ہیں کہ اچھا یہ تو امبیرسنگ ہوگا ان لڑکیوں کے لیے بڑی آئیں کامیڈی کرنے کے لیے. تو یہ ہے کہ آبویسلی اسٹینڈرڈ الگ الگ ہے, ہم جو بھی کریں گے وہ زیادہ اسکروٹنائز ہوگا شروع میں, مگر ان شاء اللہ ود دا پیسج آف ٹائم تھنگز ول چینج اور لوگ ایکسیپٹ کرنا شروع ہو جائیں گے اور انجوائے بھی کرنا شروع ہو جائیں گے.
خواتین کے مزاحیہ گروپ خواتونز کی فائزہ سلیم کی گفتگو آپ نے سنی, جن کی کوشش ہے کہ لوگوں کو ہنسایا جائے. لیکن اسی کے بالکل برعکس ایک اور خبر کی تفصیل میں آپ کو بتاؤں. جاپان میں رلانے والے خوبصورت لڑکے, یہ عنوان ہے ہماری آن لائن کی سٹوری, بی بی سی اردو .com پر ہے یہ سٹوری, یہ کہانی. اور اس میں جاپانی کمپنیاں اپنے عملے کو رلانے کے لیے کچھ خاص لوگوں کی خدمات حاصل کر رہی ہیں, اور کمپنی کے ملازمین افسردہ فلمیں دیکھتے ہیں جبکہ ایک خوبصورت رونے والا لڑکا ان کے آنسو پوچھتا ہے. اس کی تفصیل بھی آپ کو ملے گی ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر. سربین یہاں اختتام کو پہنچا. ایڈیٹر تھیں مہاپارا صفدر, پروڈیوسر فیاض احمد, لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھیں کیٹی ہیرس, اور اسلام آباد میں اسرار الحق. سربین کی ٹیم اور عمر آفریدی کو اجازت دیجیے, خدا حافظ. آخر میں شمائلہ خان سے خبروں کا خلاصہ.
وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے قائم کی جانے والی فاٹا اصلاحات کمیٹی نے ایف سی آر کے قانون کے خاتمے کی تجویز دی ہے، جبکہ 10 نکاتی سفارشات کو اگلے ہفتے پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ایران سے متصل سرحدی ضلع گوادر کے علاقے جیونی میں نامعلوم مسلح افراد کے حملے میں 6 سرکاری اہلکار ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے ہیں۔ بلوچستان کے وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی نے فون پر بتایا کہ ہلاک ہونے والوں میں ایک تحصیلدار اور لیویز فورس کے 5 اہلکار شامل ہیں۔ اٹلی میں بدھ کو آنے والے شدید زلزلے میں مرنے والوں کی تعداد 240 سے تجاوز کر گئی ہے۔ بحیرہ احمر کے 2 جزیروں کو سعودی عرب کو دینے کے فیصلے پر شدید تنقید کرنے والے مصری وکیل مالک عدلی کو مصر کی ایک عدالت نے رہا کرنے کے احکامات دیے ہیں۔ انہیں گزشتہ 3 مہینوں سے قید تنہائی میں رکھا گیا تھا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔